اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله مولانا العظيم. اکیس میں پارہ الحمدللہ شروع ہوا، سورہ عنکبوت کا آدھا حصہ ہم نے کل پڑھا، آدھا آج پڑھا جا رہا ہے، جس میں اللہ کے راستے میں آنے والی آزمائشیں، مشکلیں اور پریشانیاں بیان ہو رہی تھیں، اور یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ مشکلیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ایمان والوں کا ایمان نکھر کر سامنے آئے، دوسروں کے لیے مثال بنے کہ ایمان والے کیسے ثابت قدم ہوتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، سخت سے سخت امتحان دیتے ہیں اور اس راہ میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. ایمان والوں کو کیسی سختیاں، کیسی مشکلیں، کیسی پریشانیاں آ رہی تھیں، اس رکوع، اس سے اگلے رکوع کے اندر تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہے کہ ایسے حالات بن گئے تھے کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے تھے، ہجرت پر مجبور ہو رہے تھے. ہجرت کی ترغیب والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مشکل حالات میں یہ صورت نازل ہوئی. مصائب کو سہنے کے لیے پروردگار نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والے صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کریں، نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس سے مصائب سہنے کا سلیقہ بھی آئے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کی مدد بھی آئے گی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے محبوب آپ تلاوت کیجئے، ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، جو قرآن آپ کی طرف وحی کر کے بھیجا جا رہا ہے، اتلو، آپ اس کی تلاوت فرمائیں اور اس کو انسانوں کو پڑھ کر کے سنائیں. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم فرمائیے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ایسی چیز ہے جو روکتی ہے عن الفحشاء، بے حیائیوں سے، والمنکر، اور ناجائز کاموں سے. انسان کی اپنی طبیعت سے وہ ناجائز کام معلوم ہوں یا اللہ کے بیان کرنے سے معلوم ہوں، نماز ان بے حیائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز کا خاصہ یہی ہے، لیکن کوئی رکاوٹ پیش آ جائے جو فحشاء اور منکر سے روکنے کے کام میں نماز کو اثر نہ ہونے دے، یہ ممکن ہے. ایک آدمی نماز ہی ایسی پڑھے جو نماز کہلانے کی مستحق نہ ہو، تو بے شک وہ فحشاء اور منکر سے نہیں روکے گی، لیکن اگر نماز نماز کی طرح ہوگی تو یقین بے حیائیوں اور منکر سے نماز روکے گی. اور تجربے کی دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں، جو آدمی نماز پڑھتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، فوراً لوگ یاد دلاتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہو اور پھر ایسا کام کرتے ہو. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور نماز بے حیائیوں سے اور منکر سے روکتی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نماز کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مکہ والوں کے ساتھ بھی بحث ہوئی، ان کو بھی دین کی دعوت دی گئی، اہل کتاب کو بھی دین کی دعوت دی جا رہی ہے. لیکن اہل کتاب اور مکہ والوں میں فرق ہے. مکہ کے لوگ بالکل ان پڑھ ہیں, وہ جانتے ہی نہیں توحید کو, وہ جانتے ہی نہیں جنت اور جہنم کو. ان کے پاس کوئی اپنی کتاب نہیں. یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس کم از کم ایک کتاب ہے, کہنے کے لیے وہ علم والے شمار ہوتے ہیں. ان کے ساتھ گفتگو کا انداز دوسرا ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ, اور مت بحث فرمائیں اہل کتاب کے ساتھ. إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن, مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کریں, حد سے تجاوز کریں اور بحث پر آ جائیں اور جھگڑوں پر آ جائیں, ان کے ساتھ سختی سے بحث ہو, وہ الگ بات ہے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا, اور ان کو بہت اچھا طریقہ یہ ہے دعوت دینے کا کہ ان کو یہ احساس دلاؤ کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے بیچ میں قدریں مشترک ہیں, ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں اور تم بھی کم سے کم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اور جو کتابیں تمہارے پاس ہیں ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی ایک ترغیب کا انداز ہے کہ جب ہم تورات اور انجیل کو مانتے ہیں تو تم اللہ کی کتاب قرآن کو کیوں نہیں مانتے. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي, اور آپ فرمائیے کہ ہم ایمان لے آئے. وَقُولُوا, اور تم سب کہو, آمَنَّا بِالَّذِي, ہم ایمان لے آئے اس چیز پر, اُنزِلَ إِلَيْنَا, جو اتاری گئی ہماری طرف, وَاُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور جو اتاری گئی تمہاری طرف, وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِد, اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم تو اسی کے لیے فرما بردار ہیں, ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. تم کچھ گڑبڑ کرتے ہو اس کی فرما برداری بھی کرتے ہو اور کچھ اور بھی کرتے ہو, اس سے توبہ کر لو. دیکھو بیچ کی دیوار ہٹ گئی, ہم اور تم ایک ہو گئے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور اسی طرح ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب. کیسے اتاری؟ جس طرح ان اس سے پہلے کتابیں اتاری تھیں ان لوگوں کی طرف, ایسے آپ کی طرف کتاب اتاری. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, تو وہ اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب دی تھی آپ سے پہلے, يُؤْمِنُونَ بِهِ, وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بات پیچھے بھی آئی کہ قرآن پاک جب کہتا ہے وہ لوگ جن کو کتابیں دی گئی تھیں, تو مراد ہوتے ہیں وہ اہل کتاب جن کو دی گئی تھیں مگر انہوں نے کتاب کا حق ادا نہیں کیا, اور جب کہتا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی, تو اس سے وہ اہل کتاب ہوتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن ایک یا دو جگہ اس کے خلاف ہیں. ایک دوسرے پارے میں آیا تھا, میں نے بتایا تھا, ایک شاید اور کہیں ہے. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ, اور ان میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ, اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں اور ہماری نشانیوں کا. الا الکافرون, مگر انکار کرنے والے جو ماننا ہی نہیں چاہتے وہی انکار کرتے ہیں. ورنہ اس قرآن کے انکار کی کوئی ذریعہ کوئی گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ تھوڑی سی بھی عقل و دانش سے جو آدمی کام لے گا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ کلام خود ایسا ہے کہ یہ اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ کوئی انسان اس کو بنا نہیں سکتا, اور جو صاحب قرآن پیش کر رہے ہیں وہ خود آج تک کہیں لکھنے پڑھنے کے لیے نہیں گئے, آج تک انہوں نے کوئی نظمیں نہیں لکھیں, آج تک انہوں نے کوئی مضمون نہیں لکھا. اگر انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا, وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے, وہ مضامین بنانے والے ہوتے, تو لوگ شک کرتے کہ آج تک مضامین لکھتے تھے, اب لکھتے لکھتے ترقی کر کے زیادہ اچھا لکھنے لگ گئے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ, اور آپ نہیں تھے کہ پڑھتے ہوں آپ اس سے پہلے کوئی کتاب. یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ آپ نے 40 سال تک کوئی کتاب نہیں پڑھی. مکہ والے بھی اس کو مانتے ہیں, نہ آپ نے کبھی تورات پڑھی, نہ آپ نے کبھی انجیل پڑھی, نہ آپ نے کبھی زبور پڑھی, نہ آپ نے کوئی آسمانی کتاب پڑھی. مکہ والے اس بات کو مانتے ہیں. مکہ میں تھے بہت تھوڑے لوگ جو آسمانی کتابوں کو پڑھتے تھے, انہیں میں سے ورقہ بھی تھے, پڑھتے تھے وہ, مگر آپ تو نہیں پڑھتے تھے. اگر آپ پڑھتے ہوتے اور پھر آپ اچانک ایک وحی سناتے تو لوگ کہتے کہ ہم پہلے سے پڑھتے تھے, ہو سکتا ہے انہی کتابوں میں سے محنت کر کے ایک نیا مضمون تیار کیا ہے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب, آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, اور آپ نہیں لکھتے تھے کسی کتاب کو بِيَمِينِكَ اپنے دائیں ہاتھ سے. آج تک آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی اور کتاب کے آپ نے کوئی مضمون ہی نہیں لکھا ہے. کتاب سے مراد محض لکھی ہوئی چیز, ایک مضمون بھی ہو سکتا ہے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے آج تک کچھ نہیں لکھتے تھے. اگر لکھتے ہوتے اذن تب تو لرتاب المبطلون, باطل پرست جھوٹ بولنے والے جھوٹ کے پجاری ارتابا شک کرتے. دیکھیں مبطلون فرمایا, مبطلون کا مطلب کہ اگر آپ پہلے سے لکھنے والے ہوتے تب بھی حق والا اس میں شک نہ کرتا. وہ کہتا بالکل کیوں, مکہ میں بہت لوگ جو پڑھے لکھے تھے وہ بھی مانتے کہ یہ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں, کتابیں پڑھتے تھے, مگر یہ ویسی کتاب نہیں ہے. اگر آپ لکھتے ہوتے تو تب بھی انصاف والا تو کہتا کہ بے شک آپ لکھتے ہیں مگر یہ آپ کی لکھائی نہیں, یہ آپ کا مضمون ہو ہی نہیں سکتا ہے. حق والا تو نہ کرتا شک, لیکن باطل پرست تو کر ہی نہ سکتے. بل وہ آیات بینات, بلکہ وہ نشانیاں ہیں. یہ قرآن جو آپ پیش فرما رہے ہیں, یہ قرآن آیات ایسی آیتیں ہیں, بینات جو بہت واضح ہیں, ایسے مضامین ہیں جو بہت واضح ہیں, وہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے. فی صدور الذین اوت العلم, جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں, اوت العلم جن کو علم دیا گیا تھا. اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ آج تک جن کو کتاب علم دیا گیا تھا, جو اہل کتاب اور اہل علم شمار ہوتے تھے, ان لوگوں کے سینوں میں جو علم کے مضامین تھے وہ مضامین یہ قرآن بیان کر رہا ہے. اور پیچھے بیان کیا گیا کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, کبھی پرانی اور قوموں کا قصے, یہ کس طرح بیان فرمائے. کبھی تو بیان فرمائے کہ جب یہ وحی کے ذریعے سے, یہ تو وہ اس علم میں سے ہے جو علم والوں کے سینوں میں تھا. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ, اور ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے مگر وہی لوگ جو بالکل ظالم ہوں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ, اتنی بڑی نشانیاں آ گئیں اللہ کی طرف سے اور قرآن سب سے بڑا معجزہ آ گیا, مگر پھر بھی جو نہیں ماننا چاہتے وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربی, کیوں نہیں اتاری جاتی ان کی طرف آیات من ربی, ان کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں. اور یہاں نشانیوں سے مراد معجزے, کیوں نہیں اتارے جاتے ہیں معجزے. بار بار ہم کہتے ہیں کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. دیکھیے یہ آیت یاد رکھیے, یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن واقعی بڑا معجزہ ہے, اس سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں, اور آپ کے لیے سب سے بڑا یہی معجزہ ہے. قل انما الآیات, پہلا جواب آپ فرما دیجئے, بے شک آیتیں عند اللہ, اللہ کے پاس ہیں, معجزات اللہ کے پاس ہیں. وہ کب نازل کرے گا, نازل کرے گا کہ نہیں کرے گا, یہ اس کا کام ہے. وانما انا نذیر مبین, اور میرا کام معجزات دکھانا نہیں, میرا کام معجزات پیش کرنا نہیں, میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں, وہ کام میں کر رہا ہوں. اور اگر کسی کو معجزہ ہی دیکھنا ہے تو کتنا بڑا معجزہ موجود ہے. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب, کیا کافی نہیں ان کے لیے, اولم یکفیہم, کیا ان کو کافی نہیں, انا انزلنا علیک الکتاب, کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے, یتنا علیہم, جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے. یہی آیت میں نے سنائی تھی دوسرے موقع پر کہ بعد آج کے گمراہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی کو کوئی حصی معجزہ دیا ہی نہیں گیا, اور جتنے معجزات ہیں ان سب کو کسی نہ کسی بہانے سے انکار کرتے ہیں. مگر جو دعویٰ یہ کرے کہ میں اس قرآن کو مانتا ہوں, اس کا کیا جواب دے گا؟ اولم یکفیہم, کیا ان کے لیے کافی نہیں, انا انزلنا علیک الکتاب, کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے. یہ کتاب زبردست معجزہ ہے, یتلا علیہم, جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے. اور اس مضمون کو آپ اس کے ساتھ ملا کر کے پڑھیے کہ آج تک جتنے انبیاء کرام تھے وہ اپنے اپنے زمانہ کے لیے تھے, اس لیے ان کو جتنے معجزات دیے گئے وہ سب زمانی تھے. آج کو یہودیوں سے کہے کہ عصائے موسیٰ دکھاؤ, اگر تم حق پر ہو تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسی لاٹھی دکھاؤ ہمیں. آج کو یہودیوں سے کہے کہ ید بیضہ دکھاؤ, نہیں دکھا سکتے. آج کو عیسائیوں سے کہے کہ تم بھی چڑیاں بنا لو مٹی کی اور اس میں پھونک مارو اور اڑاؤ ان کو, تم بھی قبروں پر جا کر کے کہو قم باذن اللہ کہ مردے زندہ ہوں گے تو ہم مانیں گے کہ تمہارے نبی ایسا کرتے تھے نہیں کر سکتے کوئی کہے کہ سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے ان کے محتیت ہوا بھی تھی پرندے بھی تھے تم بھی کر کے دکھاؤ نہیں کر سکتے کوئی کہے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا تم بھی کر کے دکھاؤ نہیں کر سکتے مگر ایمان والوں سے جب بھی کہا جائے گا کہ تمہارے نبی کا کوئی معجزہ دکھاؤ ہم کہیں گے یہ زندہ معجزہ موجود ہے اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری یتلا علیہم جو ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے اور معجزہ کا معنی جو دنیا کو عاجز کر دے اور لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں یہ تو آج تک عاجز کر رہا ہے 1450 سال بیت رہے ہیں کوئی آج تک میدان میں نہیں اتر رہا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا ان فی ذلک لرحمہ بعض جاہل لوگ کہہ دیتے نہیں جی چونکہ یہ عربی میں ہے اور مسلمانوں کے مخالف عربی نہیں جانتے بہت زبردست عربی جانتے ہیں عربی جاننے والے یہودی بھی ہیں عربی جاننے والے یعنی جن کی مادری زبان عربی ہے عیسائی بھی ہیں مجوسی بھی ہیں اور سارے مذہبوں کے لوگ ہیں اور خود عربی دان اتنے کہ جتنی عربی کی بڑی بڑی کتابیں ڈکشنریاں لکھیں وہ سب غیر ایمان والوں نے لکھی جب وہ لکھ سکتے تو یہ کیوں نہیں لکھتے ہو ان فی ذلک الرحمہ بے شک اس میں ضرور رحمت ہے اللہ کی مہربانی ہے وذکر لقوم یؤمنون اور نصیحت ہے ایمان والے لوگوں کے لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات کے بعد اتلو ما اوحیا یہ فرمانا کہ جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ تک ہوا آپ ان کو پڑھ کر کے سنائیے اور بتائیے کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے اب مزید اللہ کے راستے میں قربانیوں کا تذکرہ قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا آپ فرما دیجئے اللہ کافی ہے گواہ بننے کے لیے میرے اور تمہارے درمیان یہ اس کے جواب میں ہے جس طرح سورہ رعد میں گزرا تھا یقولون لست مرسلا وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں آپ جواب دیجئے تم سارے مل کر کے ایک گواہی دو ایک گواہی اللہ دے رہا ہے تو اللہ کی گواہی کے مقابلے میں تمہاری گواہی کی کیا حیثیت ہے قل کفا باللہ آپ فرما دیجئے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے یعلم ما فی السماوات والارض گواہ جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اس سے بڑا ہوتا ہے کہ اس کی جانکاری کتنی ہے وہ معاملے کو سمجھتا کتنا ہے ایک آدمی گواہی دے رہا ہے کہ میرے سامنے یہاں قتل ہوا مگر پتہ چلا کہ آنکھوں سے اندھا ہے کیا گواہی ہے اس کی ایک آدمی نے گواہی دی کہ میرے سامنے اس نے گالی دی معلوم کیا کہ کانوں سے بہرا ہے خاک گواہی دے گا وہ ایک آدمی گواہی دیتا ہے کہ میں چیختا اور چلاتا رہا مگر میرے سامنے اس نے بندے کو مارا مطلب معلوم کیا وہ تھا ہی گونگا تو گونگے کی کیا گواہی ہوگی بہرے کی کیا ہوگی اندھے کی کیا ہوگی علم سب سے جس کا زیادہ ہوگا اس کی بڑی گواہی اللہ کے علم کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے یعلم ما فی السماوات والارض وہ جانتا ہے آسمانوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے زمین میں کیا والذین آمنوا بالباطل اور وہ جو جھوٹ کو تو مانتے ہیں وکفروا باللہ اور اللہ کا انکار کرتے ہیں کیا عجیب انداز ہے جھوٹ کو مانتے ہیں سچ کو ان کا انکار کرتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں اور بتوں کو مانتے ہیں اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے اور کہا جاتا ہے کہ مانو یہ سچا دین ہے کہتے سچے دین کو اگر یہ سچا ہے ہم اس کو مان نہیں رہے پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا ہے جب عذاب نہیں آتا ہے اس کا مطلب یہ دین سچا نہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور وہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى اور اگر ایک مدت متعین نہ کی ہوئی ہوتی لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ضرور عذاب آ جاتا اس میں دھمکی ہے مخالف کے لیے کہ ایک وقت متعین ہے عذاب آنے کے لیے اگر وہ پہلے سے طے نہ ہو گیا ہوتا تو عذاب آ جاتا وہ اشارہ ہے کہ تیرے لیے بھی ہلاکت کا وقت پہلے سے متعین ہو چکا ہے وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ اور وہ عذاب آ جائے گا ان پر بغتتاً اچانک ہی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت کا عذاب آئے گا موت کا عذاب آئے گا اور مکہ والوں کے اوپر جو بدر میں عذاب آیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کیا ان کو اس کا خیال تھا ہیں وہ تو یہ اعلان کرتے گئے تھے کیا جب اس سے کہا نہ بجل سے کہ واپس چل تو اس نے کہا کہا کَلَّا وَاللَّا حَتَّى ہیں نشرب الخمور وننحر الجزور کیسے واپس چلیں گے ابھی تو ہم نے شراب نہیں پی ابھی تو ہم نے اونٹ نہیں ذبح کیے ونسمع ہیں اور وہ ہم نے نہیں سنا اور تم مغنیوں کے گانے نہیں سنے, جب وہ سنیں گے ناچیں گے پھر واپس آئیں گے. اتنے یقین کے ساتھ آ رہا تھا کہ ہم شراب پیئیں گے, اونٹ کا گوشت کھائیں گے اور اس کے بعد کنجریاں ناچیں گے, ان کے گانے سنیں گے, اس کے بعد دنیا ہماری بہادری کے ترانے گائے گی اور ہم واپس لوٹیں گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, وہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, حالانکہ بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے, یعنی وہ نہیں سمجھتے کہ جہنم کا عذاب کافی ہے, پھر کہتے ہیں دنیا کا عذاب کہاں ہے. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم, اوہو اس دن کو تو یاد کرو جہنم کا عذاب. يوم يغشاهم العذاب, جس دن عذاب ڈھانپے گا, من فوقهم ان کے اوپر سے بھی, ومن تحت ارجلهم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی, ہیں کرتے بھی آگ کے, دیواریں بھی آگ کی, چھت بھی آگ کی, لحاف بھی آگ کا, ہیں نیچے مٹرس بھی آگ کے, تب پتہ چلے گا عذاب آیا کہ. ويقولوا, اور اللہ فرمائے گا, ذوقوا ما كنتم تعملون, چکھو ان کاموں کا بدلہ, ما كنتم تعملون, جو تم کیا کرتے تھے, یعنی ماں سے پہلے جزا پوشیدہ ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون. ہجرت کی ترغیب, اور اسی سے سمجھا گیا کہ یہ سورت ہجرت کے قریب نازل ہوئی جب مصائب کی انتہا تھی اور ایمان والوں کے مصائب سہتے سہتے بس ہو رہی تھی, مگر قرآن ان کو ہمت ہارنے نہیں دیتا تھا. یا عبادی الذین آمنوا, میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو, کبھی تو اللہ فرماتا ہے نا قل, آپ فرما دیجئے میرے وہ بندو, کبھی براہ راست کہتا ہے میرے بندو. اللہ اکبر, یہ زیادہ شیریں انداز ہے کہ خود مخاطب کرے. یا عبادی الذین آمنوا, میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو, ان ارضی واسعہ, میری زمین بہت کشادہ ہے, فإیایا فاعبدون, تو عبادت میری ہی کرنا, میری ہی کرنا. ایایا میری ہی کا مطلب کہ میری بھی تو بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن تم نے میری ہی کرنی ہے. اگر ایک جگہ زمین تنگ ہو جائے تو دوسری جگہ چلے جاؤ. اور اسی سے امت نے اس بات کو سمجھا کہ جہاں اللہ کی عبادت کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو, اگر وسائل ہوں تو وہاں سے ہجرت کرنا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے. ان ارض واسعہ, بے شک میری زمین کشادہ ہے, فإیایا فاعبدون, تو میری ہی عبادت کرو. تو عبادت تو اللہ کی کریں, مگر زمین کشادہ ہے, گھر چھوڑیں گے باہر نکلیں گے, پتہ نہیں کیسے حادثات پیش آ جائیں گے. آسان کام تھوڑا ہے گھر چھوڑنا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اگر گھر کے اندر رہے تو کیا زندہ رہ جاؤ گے, یہاں بھی تو موت آئے گی. ثم إلینا ترجعون, پھر لوٹ کر بھی ہمارے پاس آنا ہے, اور کوئی جگہ چھپنے کی بھی نہیں. گھر میں مر گئے تب بھی ہمارے پاس, اور سفر میں مرے تب بھی ہمارے پاس. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اگر ہجرت کرو گے ایمان پر قائم رہو گے تو کیا ملے گا. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, لنبوئنہم من الجنہ, ہم ضرور بضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت کے غرفا بالا خانوں میں. اگلی بار کیا بنے, لنبوئنہم غرفا من الجنہ, ہم ان کو ضرور ٹھکانہ دیں گے ایسے بالا خانوں میں, من الجنہ, جو جنت کے بالا خانہ ہیں, تجری من تحت, غرف کے معنی دوسری منزل, چاہے وہ دوسری تیسری چوتھی پانچویں ہزارویں بھی ہو, اوپر کی منزلیں. اسی لیے ترجمہ کر لیتے ہیں بالا خانہ, اوپر کی منزل. غرفا, ہم ان کو اوپر کی منزلوں میں جگہ دیں گے, من الجنہ, جنت کی, تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. نعم اجر العاملین, کتنا اچھا اجر ہے العاملین, عمل کرنے والوں کا. اور چھپا رہتا ہے یہاں پر کیا, نعم اجر العاملین ہوا, پتہ نہیں ترکیب جلا رہے ان کی, نکالتا ہے نا نعم مخصوص بالمدح کیا ہے, یہ تو مل کر کیا بنے گا, خبریں مقدم اور آگے آئے گا مبتدا مؤخر. نعم اجر العاملین الذين صبروا على ربهم يتوكلون, مگر شرط ہے کون, ایمان والے, الذين صبروا, جو ڈٹ گئے, مصائب آئے, پریشانیاں آئیں, طوفان آئے, مگر ڈٹے رہے, والا ربهم يتوكلون, اور جو اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتے تھے, رب ہی پر بھروسہ کرتے تھے, اس میں بھی اشارہ ہے اپنے گھر پر بھروسہ نہ کرو, اپنی دولت پر بھروسہ نہ کرو, اپنے کاروبار پر بھروسہ نہ کرو, بھروسہ اللہ پر کرو. اللہ اکبر. کیسا بھروسہ کریں اللہ کے اوپر؟ ایسا کرو جس طرح پرندے بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے اوپر. تم گھروں سے نکلو گے تو سوچتے ہو کہ مارے جائیں گے, کیا کریں گے, کیسے حالات پیش آئیں گے, ذرا غور تو کرو. وَقَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَقَأَيِّن, کتنے ہی پرندے جانور ہیں زندہ, وَقَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ, کتنی زندہ چیزیں ہیں, لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, نہیں وہ اٹھاتی ہیں رِزْقَهَا, اپنی روزی. تم گھبرا رہے ہو کہ ہجرت کریں گے, سامان کتنا اٹھا کر لے جائیں گے. فرمایا پرندے کتنے لے جاتے ہیں اٹھا کر. وَقَعِجِن مِن دَابَّتٍ, کتنی زندہ چیزیں ہیں, جانور ہیں, لا تحمل رزقا, وہ نہیں اٹھاتے ہیں اپنی روزی کو. پھر کون ان کو روزی دیتا ہے؟ اللہ یرزقہا, اللہ روزی دیتا ہے ان کو. یہاں سے پرندے جاتے ہیں کشمیر, اے وہاں کہاں ملے گا, جموں سے ساتھ لے کر جائیں, نا نا وہاں خود ملے گا. کچھ پرندے ہزار ہزار میل کا سفر کرتے ہیں, گرمیوں میں کشمیر آ گئے اور سردیوں میں بمبے چلے گئے, تو بمبے میں روزی کہاں سے ملے گی؟ اللہ دے گا, ساتھ میں کبھی لاد کر نہیں چلتے ہیں. ایک ہمارے پنجابی بزرگ ہیں, اس نے چند چیزوں کو جمع کیا ہے جو ساتھ نہیں لے جاتے. کہتے سب سی درویش تے پور پنچھی, پلے بن کے خرچ نہ ہون روان کدی. سانپ نہیں دیکھتا ہے کہ کہاں مجھے روزی ملے گی, چل پڑتا ہے, اللہ اس کو روزی دیتا ہے. اور شیر جس کی خوراک ہی گوشت ہے, اب کوئی پتہ نہیں کہاں ملے گا گوشت, نہ اس کا بھروسہ ہے اللہ کے اوپر, گوشت دیتا ہے اور تازہ گوشت اس کو کھلاتا ہے, ہر روز کھلاتا ہے, کہاں سے. اور پھر یہ شہد کی مکھیاں کتنا لمبا سفر کرتی ہیں, مگر اللہ ان کو روزی دیتا ہے. اور پرندے, لیکن اس کے بیچ میں وہ بزرگ لے آیا کس کو, سب سی درویش تھے پور پنچھی, اور ساتھ میں بیچ میں کس کو لائے, درویش کو, کہا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے درویش, وہ بھی یہ سوچ کر نہیں چلتا روزی کہاں ملے گی. پھر مولویوں کو جب پوچھتے ہیں فلانی جگہ جاؤ خدمت کرو, وہ کہتے تنخواہ کا کیا بنے گا. ہمارے پرانے بزرگ کیا کرتے تھے, پڑھایا لکھایا تیار کیا, بس ایسے کہہ دیا ایک علاقہ ہے کشمیر, اس میں ہے کشتواڑ, جاؤ وہاں جا کر دین کی خدمت کرو. فرید الدین پوچھا نہیں مڑ کے کیسے وہاں جاؤں, راستہ کیا ہوگا, کیسے ملے گا, ابھی آگے بتایا جائے گا راستہ کیسا ملے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں چلے گا اس کو کئی کئی راستے بتائیں گے. کوئی گائیڈ نہیں, زبان نہیں جانتے, جاؤ شیخ ہمدانی سری نگر میں پہنچو, وہاں جا کر دین کی خدمت کرنا, بس ایسے کہہ دیا جاتا تھا جاؤ فلانی جگہ. میاں عبداللہ یہ بزرگ بعد میں تو ان کے گھر والے سیاست میں کودے, اور جو کچھ باپ دادا سے پایا تھا وہ سب میراث گم کی. میاں بشیر کے والد, ان کو پڑھایا لکھایا ان کے بزرگوں نے, جاؤ فلانی جگہ ایک پہاڑی علاقہ ہے, تم بھی پہاڑی ہو, وہاں بیٹھو. اور جہاں کے جاتا ہے درویش کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا, بلکہ جہاں رہتا ہے جہاں سے آتا ہے وہاں سے لاکھوں گنا بہتر اس کو وہاں اللہ روزی دیتا ہے, لاکھوں گنا بہتر, لاکھوں. یہ تجربہ ہے آج تک کی تاریخ کا, 1400 سالہ ہماری تاریخ میں جس نے ہجرت کی اس نے برکت پائی اور اس کو اللہ نے وسعت دی روزی کی. مگر یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے بس نکل پڑا. الذین صبروا وعلی ربهم يتوکلون, جو ڈٹ گئے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے. وقائی من دابا, کبھی کبھی ایمان بنانے کے لیے نا اس موقع کو صرف اسی لیے پڑھا کریں کہ اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ ہے. وقائی من دابا, کتنی زندہ چیزیں, لا تحمل رزقها, نہیں اٹھاتی ہیں اپنی روزی, اللہ یرزقها, اللہ ان کو روزی دیتا ہے. ویاتم, اشارہ اور خاص تم کو بھی دیتا ہے, ایاکم, خاص تم کو بھی. تم سمجھتے ہو کہ ہماری محنت سے روزی ملتی ہے, ہم نے کوشش کی تو روزی ملی, مزدوری کی تو پیسے ملے. فرمایا ایاکم, تم کو بھی وہی دیتا ہے مگر تم بھروسہ نہیں کرتے. وہ السمیع, وہی تو سننے والا ہے, اس سے مانگ کر تو دیکھو. العلیم, وہی تو جاننے والا, کبھی اس کی راہ میں نکل کر تو دیکھو. سمیع, کیسے دیکھ, موقع کی صفتیں ہوتی ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں آیت ختم کرنے تو کوئی صفت جڑ دی وہاں پر. شاہ صاحب فرماتے ہیں پورے پیچھے کے مضمون کا نچوڑ ہوتا ہے ان دو صفتوں کے اندر جو آخر میں آیت پہ آتی ہیں. السمیع, سننے والا ہے, جو نکل جائے گا اس کے راستے میں اس کی دعائیں سنتا ہے, اس کی آہ و بکا سنتا ہے, تو کیا اس کو بھوکا مارے گا وہ. العلیم, اور جو نہ مانگے اور چل پڑے کہ وہ انہو یرا حالی, اس کو جانتا ہے.
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ سبحان اللہ. مکہ کے مشرک بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم وَلَئِن اور ضرور بضرور اگر انسان کا اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات کس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور کس نے پیدا کیا زمین کو وسخر الشمس کس نے کام میں لگایا سورج کو والقمر کس نے کام میں لگایا چاند کو ليقولن الله وہ ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے. سبحان اللہ, آج کا ایمان والا بھی تو یہی کہتا ہے پیدا کرنے والا اللہ اور سورج اور چاند کے یعنی مدبر بھی نظام چلانے والا بھی اللہ. دوسری جگہ فرما دیجئے گا مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ کون معاملات کا انتظام کرتا ہے, جواب دیتے ہیں اللہ. تو پھر جب اتنا کہہ دیا اللہ تو پھر اسی پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے, ورنہ اتنا تو وہ بھی مانتے تھے, اس کے بعد کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا اللہ ہی پر بھروسہ کرنا اسی کا نام ایمان ہے. فَأَنَّا يُفَكُونَ تو پھر یہ کدھر پھیر دیے جاتے ہیں, اَنَّا يُفَكُونَ کدھر موڑ دیے جاتے ہیں. اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ اللہ پھیلاتا ہے روزی کو لِمَنْ يَشَاءُ جس کے لئے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے, وَيَقْدِرُ لَهُ اور جس کے لئے چاہتا ہے اس کے لئے ناپ کر دیتا ہے تنگ کر دیتا ہے ذرا سی, جس کو چاہتا ہے اس کو وسیع دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو تھوڑی ناپ کر دیتا ہے, مگر اللہ دیتا ہے گھر میں بھی اللہ دیتا ہے اور ہجرت کرو گے تو تب بھی اللہ دے گا. ان اللہ بكل شيء عليم بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. ولئن سألتهم اور سنو اس سے آگے ان کا ایمان ہے, ولئن سألتهم اور اگر آپ ان سے پوچھیں من نزل کس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی, فاحیا به الارض پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو, من بعد موتها زمین کے مرنے کے بعد, ليقولن الله وہ ضرور بضرور کہیں گے اللہ. یہ کام بھی کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو پھر مشرک کس وجہ سے وہ تھے؟ یہ سب مانتے تھے کہ اللہ کرتا ہے لیکن اور پھر بڑی مصیبتوں میں بھی کہتے تھے اللہ کرتا ہے, البتہ کہتے تھے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں کچھ غیر اللہ بھی کام آ جاتے ہیں, اور تب بھی وہ نبی کے دشمن اور تب بھی وہ مشرک, اور اب جو اللہ کا نام ہی نہ لے ہر جگہ غیر اللہ ہی اس کو بھی کہتے ہیں مسلمان. قل الحمد للہ آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, بل اکثرهم لا یعقلون تمام تعریفیں اللہ کے لیے کا مطلب جب مان گئے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو تعریف بھی کس کی کرو؟ اللہ ہی کی کرو, مگر تم اللہ کی بھی کرتے ہو اور غیر اللہ کی بھی کرتے ہو. بل اکثرهم لا یعقلون وجہ کیا ہے؟ اکثر ان میں سے عقل سے کام نہیں لیتے ہیں, اور اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در کے اوپر جاتا کیوں ہے انسان؟ آخرت کے لیے, صرف دنیا کے لیے, آخرت کے لیے نہیں, دنیا کمانے کے لیے جاتا ہے, کبھی عہدہ بڑھانے کے لیے, کبھی دکان چلانے کے لیے, کبھی فیکٹری چلانے کے لیے, غیر اللہ کے در پر دنیا کے لیے جاتا ہے, آخرت کے لیے کبھی نہیں جاتا. یہ دنیا کیا ہے؟ وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا لہو مگر ایک تماشا ہے, لعب کھیل ہے, اس کو اوپر بھی جوڑ سکتے ہو. اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے سے ڈرتے ہو کہ دنیا کا نقصان ہو جائے گا, یہ دنیا ہے کیا چیز؟ وما هذه الحياه الدنيا نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا لہو مگر ایک تماشا ہے, لعب کھیل ہے. لہو کے معنی وہ کام جس میں لگ کر کے انسان مقصد کو بھول جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لہو, لہو الحدیث ابھی آگے آئے گا, وہ کام جس میں لگ کر کے انسان مقصد کو بھول جائے, بس دنیا انہی چیزوں کا نام ہے, اس میں لگ کر کے آدمی مقصد کو بھول جاتا ہے. لعب کھیل اور کھیل بھی ایسی چیز ہے جس سے انسان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے اور مقاصد کو بھولتا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ اور بے شک آخرت کا گھر لا ضرور ہی الحیوان وہی تو زندگی ہے, وہی تو ہمیشگی کا زندہ رہنے کا گھر ہے. لو کانوا یعلمون کاش کے وہ جان لیتے. اوپر بیان کیا تھا کہ مکہ کے کافر خالق بھی اللہ کو مانتے ہیں, مدبر بھی اللہ کو مانتے ہیں, بارش برسانے والا اللہ کو مانتے ہیں, زمین کو زندہ کرنے والا اللہ کو مانتے ہیں, مگر پھر بھی مشرک ہیں. وہ کیوں ہیں مشرک؟ اب بتایا جا رہا وہ اس لیے مشرک ہیں کہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کچھ غیر اللہ بھی ہیں یہ بھی کام کر لیتے ہیں. چنانچہ ایک مثال, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ چنانچہ جب وہ سوار ہوتے ہیں فِي الْفُلْكِ کشتی میں, دَعَوُا اللَّهَ تو دعا کرتے ہیں اللہ سے, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اس حال میں کہ وہ خالص کر دیتے ہیں اللہ اللہ ہی کے لیے الدین العبادہ عبادت کو اور دعا کو دین کو اللہ ہی کے لیے خاص کر دیتے ہیں کسی اور کے لیے جائز نہیں سمجھتے مگر یہ کب سمجھتے تھے اب قرآن ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے تو تفسیر معلوم ہوگی نا کب جب کشتی بھنور میں آتی تھی چاروں طرف سے موجیں آتی تھی اور ملا کہتا تھا اب چھوٹے موٹے غیر الو سے کام نہیں چلے گا اب ایک اللہ کو پکارو مخلصین لہ الدین موت سامنے کھڑی ہے تو پھر مخلص نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے لیکن فلما نجاہم جب نجات دیتا ہے اللہ ان کو الی البر خشکی کی طرف نجات دے کر لاتا ہے اذا ہم اچانک وہ یشرکون شرک کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر چڑھاوا کسی اور پر چڑھا دیتے ہیں بچاتا اللہ ہے اور چڑھاوے غیر اللہ پر چڑھا دیتے ہیں آئے ہائے کیا انداز ہے ان کا آج کے ایمان والوں کو یہ ساری آیتیں اکٹھی کر کے بار بار سنائی جائیں کہ بھئی تم کس چیز کا نام ایمان رکھتے ہو اگر اسی کا نام ایمان ہے تو مکہ والے تو ہم سے زیادہ اچھے مومن تھے اللہ کو بھی مانتے ہیں نام بھی رکھتے تھے عبداللہ ایسے اچھے نام رکھتے تھے وہ اور خالق بھی اللہ مدبر بھی اللہ دینے سب کچھ اللہ اور بڑی مصیبتوں میں بچانے والا بھی اللہ لیکن جب بچا جیسے دیتا ہے اللہ تو پھر چڑھاوے غیر اللہ پر غیر خدا پر کسی اور پر چڑھاوے چڑھ گئے فلما نجاہم جب اللہ ان کو بچا کر لیتا ہے الی البر خشکی کی طرف اذا ہم یشرکون اچانک وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کیوں لیکفروا بما آتیناہم تاکہ وہ ناشکری کریں بما ان نعمتوں کی آتیناہم جو ہم نے ان کو دی نعمتیں ہم دیں اور یہ ان کی ناشکری کریں بھول گئے کس نے بچایا ہے اذا ہم یشرکون کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ چڑھاوے غیر اللہ پر چڑھائیں اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مصیبتوں سے اللہ نکالتا ہے اس کے بعد بھول گئے اللہ کا شکر ادا کرنا لگ گئے دنیا کے دھندوں میں اور پھر جس طرح پہلے سے شرک کر رہے تھے ویسے ہی شرک کرنے لگ گئے اس شرک میں تو علماء والحفیظ کیسے کیسے لوگ مبتلا ہیں مصیبتوں میں پھنستے ہیں ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے اس وقت میں جو دعائیں کرتے ہیں نا وہ انہی سے پوچھو جو وہاں بچ جاتے ہیں لیکن باہر نکلے ایسے نافرمان ہو گئے دو چار مہینے تک تھوڑا جھٹکا شٹکا رہا اس کے بعد کہتے ہیں ہاں ہاں ایک مرتبہ ہوا تھا ایکسیڈنٹ ہمیں یاد ہے تھوڑا تھوڑا یاد ہے ابھی تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں تاکہ مستیاں ماریں تاکہ زندگی کا فائدہ اٹھائیں اور مزے ماریں فسوف یعلمون ان قریب جان لیں گے موت سر پر کھڑی ہے ابھی پتہ چل جائے گا اولم یروا اننا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم مکہ والوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ حرم کی زمین کو پروردگار نے امن کی جگہ بنایا جہالت کے زمانہ میں جب اسلام نہیں تھا اس وقت میں بھی حرم کے آس پاس میں حرم کا وہ علاقہ جو جس میں مکہ شہر ہے اور مکہ کے باہر کا کچھ حصہ اس کے ساتھ ملایا ہوا ہے اس کو حرم کہتے ہیں اس کے باقاعدہ نشان لگے ہوئے کہاں سے کہاں تک ہے اس حصے کے اندر مکہ والے امن سے رہتے تھے لوگ سمجھتے تھے یہ مقدس اور پوتر زمین ہے اس میں کوئی گناہ نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ اگر کوئی باپ کو قتل کر کے کسی کے باپ کو حرم میں آ کر چھپ جاتا تھا تو جب تک باہر نہیں نکلتا تھا تب تک حرم کے اندر کچھ نہیں کہتے تھے حرم کے اندر دور جہالت میں بھی گھاس کاٹنے کو برا سمجھتے تھے اور درختوں کو کاٹنے کو برا سمجھتے تھے البتہ مکہ والے ایسا کر لیتے تھے جس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی باہر کے لوگ ڈرتے تھے اور حرم کے اندر شکار کرنا تو سب برا سمجھتے تھے یہاں تک کہ باہر سے اگر شکار پکڑنے کے لیے آئے اور بھاگتا بھاگتا شکار حرم میں گھس گیا بس جیسے حرم میں گھسا اب نہیں اس کو کچھ کہہ سکتا ہے کوئی یہ کس نے بنایا حرم کو امن کی جگہ اولم یرو کیا دیکھتے نہیں مکہ والے انا جعلنا حرما آمنا کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو امن کی جگہ امن کی جگہ ویتخطف الناس اور لوگ اچکے جا رہے ہیں من حولہم ان کے آس پاس سے اچکے جا رہے ہیں دس دس روپے کی چیز کے اوپر لوگوں کے گلے کاٹ دیے جاتے تھے معمولی بات کے اوپر کسی کے پاس دس بیس کلو کھجورے ہیں وہ لوٹنے کے لیے گلا کاٹ دیا فبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون او مکہ والو تو کیا تم جھوٹ کو تو مانتے ہو وبنعمت اللہ یکفرون اور اللہ کی نعمت کا اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہو اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی, اللہ کا کوئی شکر نہیں, اس کی نعمتوں کا ناشکری اور اس کے ساتھ کفر. افبالباطل یؤمنون, اور باطل کو مانتے ہیں, کبھی لات کو کبھی عزا کو کبھی حبل کو, اور خانہ کعبہ کے اندر تو 360 کو. ومن اظلم, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا, ممن افترى على الله كذبا, جو اللہ کے اوپر جھوٹ کا بہتان لگائے, جھوٹ کا بہتان لگائے, او کذب بالحق لما جاءه, یا وہ سچ کو جھوٹ کہے, لما جاءه, جب سچ اس کے پاس آ گیا. ہم نے غور کرنا ہے کون سا بہتان لگاتے تھے وہ اللہ کے اوپر. یہ بہتان لگاتے تھے مکہ والے, وہ کہتے تھے کہ اللہ دیتا ہے لیکن یہ اس کے کچھ پیارے ہیں نا, یہ بھی اللہ نے منتخب کیے ہیں کہ ان کی پوجا کرو, کلغرانی کلولا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا, یہ کچھ بلند مرتبہ مورتیاں ہیں, ان کی سفارش تو اللہ ضرور سنتا ہے. یہ اللہ پر الزام تھا, اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میں نے کچھ چھوٹے چھوٹے غیر اللہ رکھے ہیں کہ جو سفارش کرتے ہیں تو میں سفارش سنتا ہوں. اللہ پر بہتان لگاتے تھے, کہتے تھے یہ سفارشیں سنتے ہیں. او کذب بالحق لما جاءه, یا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو حق سچ کو جھوٹ کہے, لما جاءه, جب سچ اس کے پاس آئے. سچ کیا تھا؟ اللہ کی کتاب سچی تھی, ان کے پاس آئی. لما جاءه, جب کتاب ان کے پاس آئی انہوں نے کہا یہ تو بالکل جھوٹ ہے, ہو ہی نہیں سکتا یہ قرآن, نعوذ باللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. اچھا, ممن افترى على الله كذبا, اس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے اوپر قرآن نازل نہیں ہوا اور وہ کہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے, اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. لیکن جو کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا, وہ تو سچ کہہ رہے ہیں, پھر ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو سچ کو جھوٹ کہے. گویا یہ ان کو سمجھانے کے لیے ایک بیج کی ایسی راہ اپنائی گئی, چلو تمہارے کہنے کے مطابق قرآن اللہ کا کلام نہیں, اگر نہیں ہے بالفرض مان لیں تو ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں, لیکن اگر یہ مانے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جیسا کہ ہے اور تم اس کو مانتے نہیں, تو پھر تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں, اور اصل میں ظالم تم ہی ہو. الیس فی جہنم مثوى للکافرین, کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ الیس فی جہنم, کیا جہنم میں مثوى ٹھکانہ نہیں للکافرین, کافروں کے لیے؟ یہ جواب ہے ان کا, یستعجلونک بالعذاب, وہ کہتے ہیں پھر عذاب کیوں نہیں آتا, اور میں ساری پریشانی وہیں ختم ہو جائے گی جہنم میں. جہنم تو ٹھکانہ بنا رکھا ہے ان کا. اللہ کے راستے میں ہجرت کہاں کریں, کدھر جائیں؟ اور آج کہیے کہ دین کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں مگر کیسا کریں, کس طرح کریں جی, حالات ہی نہیں بنتے, گھر والے بھی مخالف, باہر والے بھی مخالف, جہاں جاتے ہیں دین والا ایک انفٹ اینٹ بن جاتا ہے, اس کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا ہے. والذین جاہدوا, فرمایا غلط کہتے ہیں, والذین جاہدوا, وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں, جاہدوا, جو پوری محنت کرتے ہیں, فینا, ہمارے بارے میں, ای فی دیننا, ہمارے دین میں پوری محنت لڑاتے ہیں, لنہدینہم سبولنا, ہم ضرور کو ضرور دکھائیں گے ان کو سبولنا, اپنے راستے. دیکھیے اس سے پہلے ہر جگہ اللہ کہتا ہے اندھیرے بہت ہیں, روشنی ایک ہے, تو اللہ کا راستہ تو ایک ہی ہے, پھر سبولنا کہنے کا کیا مطلب ہے جی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنا چاہتے ہیں, اللہ کو پانا چاہتے ہیں, لیکن کیسے دین پر چلیں, کوئی راہ نہیں نکل رہی. فرمایا چلنا نہیں چاہتے, جو چلنا چاہتے ہیں ان کو ایک نہیں, ہم کئی کئی راہیں دکھاتے ہیں دین پر عمل کرنے کی, مگر عمل کرنا نہیں چاہتے. یہ عمل کرنا اور مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نکلنے کی راہیں ہیں, یہ صراط مستقیم اللہ تک پہنچنے کی بات, اس کا تو ایک ہی راستہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ضرور نیکوکاروں کے ساتھ ہے. اللہ کے وعدوں پر یقین ہو, اور یہ کہ اللہ کے راستے میں نکل پڑے اللہ مدد کرے گا, یہ کیسے یقین آئے؟ اس کے لیے اگلی سورت کے اندر کچھ اور احوال بھی بیان کیے جائیں گے, اور بالکل شروع میں قصہ بیان کیا جائے گا جس سے یہ بتایا جائے گا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نکلو میرے راستے میں, جس کو میں غالب کروں اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا, جس کو میں فتح دوں اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اس کے لیے قصہ پیش کیا جا رہا ہے. قصہ کیا ہے؟ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا آغاز فرمایا, اس وقت پوری دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی, یورپ میں بھی طاقت تھی, چائنا بھی تو تھا, انڈیا بھی تو تھا, لیکن کوئی مجتمع طاقت نہیں تھی دنیا میں ان کی. تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی بیچاروں کی, قبیلوں کی اپنی اپنی ریاستیں, ایک قبیلے کی اس محلے میں حکومت, ایک کی اگلے محلے میں حکومت, یہ کون سی بادشاہی تھی؟ دو ہی بادشاہیاں تھی دنیا کے اندر, ایک ایرانیوں کی بادشاہی اور دوسرے رومیوں کی بادشاہی, اور بہت بڑی بادشاہی تھی, چھوٹی بادشاہی نہیں تھی. ایرانیوں رومیوں کی بادشاہی دیکھو نا, آج کے حساب سے کوئی پتہ نہیں 50 ملک بنتے ہیں جن کے اوپر رومی اکیلے حکومت کرتے تھے. آج جو اٹلی ہے یہ ان کا پائے تخت ہوتا تھا نہ پائے, یہ تو بعد میں بنا, اس سے پہلے ان کا پائے تخت ہوتا تھا, ان کی راجدھانی ہوتی تھی قسطنطنیہ, استنبول جو اس کی راجدھانی ہے ترکی کی, وہاں ان کی راجدھانی ہوتی تھی. اس کے بعد آدھے سے زیادہ روس کے اوپر ان کا قبضہ تھا, آدھے سے زیادہ آرمینیا, آذربائیجان, یہ چیچنیا, یہ سب ان کے علاقے تھے. اور ادھر نیچے چلے آئیے تو مصر تک ان کی حکومت, اور ادھر سے یہ ایران کے جتنے اوپر کے علاقے ہیں سارے کے سارے ان کے پاس تھے. اتنی بڑی بادشاہی تھی ان کے پاس. یہ بادشاہی کس کے پاس تھی؟ بالکل نہیں تھی. ان کے مقابلے میں دوسری بادشاہی تھی ایرانیوں کی. ایرانی آگ کے پجاری تھے, آتش پرست تھے, شرک کرتے تھے, اور رومی عیسائی تھے, اس لیے جنت اور جہنم کو مانتے تھے, کچھ نہ کچھ آخرت کا تصور تھا, اور اللہ کو اور اس کے رسول کو یعنی انبیاء کرام کو کسی درجے میں مانتے تھے, اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور تین میں سے تیسرا بھی کہتے تھے. مکہ والے یہ سمجھتے تھے, مسلمان نہیں میں کہہ رہا ہوں, مکہ والے یہ سمجھتے تھے کہ ایرانی مسلمانوں کے بھائی, یہ رومی مسلمانوں کے بھائی ہیں اور ایرانی ہمارے بھائی ہیں. ہمارے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی شرک کرتے ہیں, ہم بھی شرک کرتے ہیں, اور رومی چونکہ آخرت کو, جنت جہنم کو اور آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں, اس لیے وہ مسلمانوں کے بھائی ہیں. یہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے دو ملکوں کی کرکٹ ٹیمیں ہوتی ہیں نا. جو ایمان والا ہے, جس کے پاس علم ہے, وہ تو جانتا ہے بھائی جس کے پاس یہاں دین ہے وہ یہاں دیندار ہے, جس کے پاس وہاں دین ہے وہ وہاں دیندار ہے, اور جس کے پاس وہاں دین نہیں تو وہ وہاں بھی بے دین, اور جس کے پاس یہاں دین نہیں وہ یہاں بھی بے دین. مگر لوگ کیا سمجھتے ہیں, اسی کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے قریب وہ ٹیم ہے اور غیر ایمان والوں کے قریب یہ ٹیم ہے, اور پھر بدو اسی کے بارے میں لڑتے رہتے ہیں. مکہ کے مشرکین بالکل ایسی سوچ رکھتے تھے, یہ انہی کی سوچ ہے, ہماری ایسی کوئی سوچ نہیں ہے. ایمان والا ہو, ایمان والا تو جہاں بھی ہو ایمان والا ہے. خیر, اچانک ایرانیوں نے رومیوں پر حملہ کیا, اور یہ بات ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے, بعض کہتے ہیں 5 سال پہلے کی اور بعض کہتے ہیں 3 سال پہلے کی, ہجرت سے 3 سال یا 5 سال پہلے کی بات ہے. ایرانیوں نے حملہ کیا رومیوں پر, اور ایسی شکست دی رومیوں کو کہ رومی اپنے پائے تخت قسطنطنیہ میں محصور ہو گئے. ان کو وہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا, بلکہ ان کا پاپا روم وہاں بند ہو گیا, اور وہ اس پر مجبور ہو گئے کہ اپنی راجدھانی یہاں سے شفٹ کر دیں کہیں آگے رشیا میں. اس پر مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو مکہ والوں نے تالیاں بجائیں, انہوں نے کہا ہمیں کہتے تھے ایک اللہ 360 کچھ نہیں دیتے تھے, کہا کیسے مزہ ملا تمہارے بھائیوں کو, اب تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے. صحابہ کو اس پر دکھ ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشہور ہے کہ ان کو ابو جہل نے چھیڑا, بعض کہتے تھے کہ نظر ابن حارث نے چھیڑا, بعض نے اوروں کے بھی نام لیے, لیکن ابو جہل کا نام مشہور ہے چونکہ بعد میں اس کے بیٹے اکرمے کا نام آیا ہے. ان کو چھیڑا کہ دیکھو کیا ہوا, تو ان کو بھی دکھ ہوا. اس پر قرآن کریم کی اگلی سورت نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ رومی آج تو ہارے ہیں مگر چند سالوں کے بعد جیتیں گے, اس لیے کہ ہارنا اور جتانا یہ اللہ کا کام ہے, یہ ظاہری طور پر خالی نقشے نظر آتے ہیں, کرنے والا کوئی اور ہے. اس وقت میں رومیوں کے جیتنے کے کوئی امکانات نہیں تھے, بالکل نہیں تھے امکانات. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ رومی جیت, سمجھو آج کے دور میں یہ کہا جائے کہ رشین ہار تو گئے ہیں, رشین امپائر فیڈریشن ٹوٹ چکی ہے, لیکن چند مہینوں کے اندر دوبارہ امریکہ پر غالب آ جائے گی, تو پتہ ہی نہیں بول رہی ہے, اس کو معلوم ہی نہیں دنیا کیا ہوئی, دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے, فیڈریشن پوری ٹوٹ چکی ہے, تو کہتے ہیں نہیں دوبارہ جیت جائے گی. سمجھو ابھی یہ تو کچھ نہ کچھ زندہ ہے نا, موجود ہے, وہاں تو کچھ بچا ہی نہیں ان کے پاس. جب یہ سورت نازل ہوئی صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, مشہور روایت یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیے بغیر چیلنج کر دیا مکہ کے مشرکین کو, فرمایا رومی ہارے ہیں چند سالوں کے اندر جیتیں گے. اور مشہور یہی ہے کہ پہلے حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا کہ 3 سال کے اندر جیت جائیں گے, جب واپس گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے اس طرح ان کے ساتھ شرط لگا دی ہے. مشرکین نے کہا اگر نہ جیتے تو اس وقت میں دونوں طرف سے شرط لگانا جائز تھی. حضرت ابو بکر نے کہا تم بتاؤ کیا جرمانہ. انہوں نے کہا اگر جیت گئے تو ہم دیں گے 10 اونٹ. انہوں نے کہا اگر نہ جیتے تو میں دوں گا 10 اونٹ. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قرآن پاک نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ 3 سے لے کر کے 9 تک بولا جاتا ہے. اس لیے اللہ ہی جانتا ہے کہ 3 سال میں جیتیں گے, 4 میں جیتیں گے, 5 میں جیتیں گے, 6 میں جیتیں گے, یہ تو اللہ جانتا ہے. تو تم نے 3 کی تحریف کیوں کر دی؟ تم ایسا کرو کہ شرط بھی بڑھا دو اور سال بھی بڑھا دو. حضرت ابوبکر دوسرے دن پھر گئے, بزنس تجارت وغیرہ سب اکٹھے ہی ہوتا تھا. انہوں نے پھر چھیڑا ابو جہل کو کہ کیا کہہ رہا تھا کل تو, وہ تیش میں آ گیا. اس نے کہا شاید تو پیچھے ہٹ رہا ہے شرط سے. کہانی میں ہٹ رہا ہوں, چل لگا لے شرط. وہ شرط لگنی شروع ہوئی تو آخر میں 9 سال کے اوپر بات جا کر ٹھہری کہ اگر 9 سال تک نہیں جیتیں گے تو ابو جہل نے کہا اگر نہیں جیت گئے تو میں 100 اونٹ دوں گا. حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ جیتے تو میں 100 اونٹ دوں گا. یہ میں نے ٹھہر کر واقعہ سنایا, آپ کو اللہ توفیق دے آپ بھی سنائیں, اس میں بڑے راز ہیں. پروردگار نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس دن رومی جیتیں گے اس دن مسلمان خوشی منائیں گے. اس وقت میں صحابہ اکرام بھی یہی مطلب سمجھے تھے کہ ہم اس کی خوشی منائیں گے کہ ہماری شرط پوری ہوگی, لیکن راز کچھ اور تھا. وہ اللہ ہی جانتا ہے, اسی سے پتا چلا کہ نظام کسی اور کے ہاتھ میں ہے. یہاں تو کٹ پتلیاں ہیں بس, وہ یوں ہی ناچتی رہتی ہیں, آگے وہی اس نظام کو چلا رہا ہے, اس کائنات کے نظام کو. 100 اونٹوں کی شرط ہو گئی. ابو جہل نے کہا ٹھیک ہوگی, دونوں میں طے, آپس میں اگریمنٹ ہو گیا. اب منتظر ہیں 9 سال کے. اسی دوران ہجرت ہو گئی, یا تو 3 سال بعد ہو گئی یا 5 سال بعد ہوئی. اور یہ لڑائی بھی بالکل عرب کے نزدیک ہوئی تھی, ایرانیوں کا جو آخری علاقہ تھا عرب کے پاس, وہاں یہ لڑائی ہوئی تھی. بغداد سے ذرا آگے کہتے ازرعات نام کی ایک جگہ تھی, وہاں لڑائی ہوئی تھی. وہاں سے رومی ہارے تھے اور ایرانی جیتے تھے. ہجرت کے ٹھیک دوسرے سال بدر کے میدان میں ادھر ابو جہل مرا, مکہ والوں کی پوری پارٹی مری, مکہ والے ہارے, ایمان والے جیتے, ایمان والوں کو اس جیتنے کی خوشی ہوئی. اسی دن وہی اطلاع پہنچی کہ رومی جیت گئے ہیں. رومی تیاری کرتے رہے, محنت کرتے رہے, اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ جیتے, تو انہوں نے پلٹ کر کے شام میں آ کر کے حملہ کیا ایرانیوں پر. بس شام میں یعنی سیریا میں جب ایرانی ہارے تو ہارتے ہی چلے گئے, پھر تو ادھر سے بھی حملہ ادھر سے بھی, تو رومیوں نے تمام اپنے پرانے علاقے واپس لیے, بلکہ ان کو دھکیلتے دھکیلتے پورے شام کے علاقے سے واپس ان کو عراق سے بھی پیچھے دھکیل دیا. اسی دن تب مسلمانوں کو پتا چلا کہ قرآن کریم نے جو کہا تھا کہ اس دن رومی جیتیں گے جس دن مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوگی, وہ خوشی شرط پوری ہونے کی نہیں تھی, وہ مسلمانوں کے جیتنے کی خوشی تھی. ادھر بدر میں جیتے, مگر عرب کے لوگ وعدے کے پکے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے خط لکھا, ابو جہل مر گیا تھا, اس کے بیٹے اکرمہ کو لکھا کہ تیرے باپ نے شرط لگائی ہوئی تھی, دیکھ رومیوں کا کیا ایرانیوں کا کیا حال بنا. تو اکرمہ نے فوراً پارلیمنٹ بلائی, ان کی جو بھی بیچاروں کی تھی پارلیمنٹ, جس طرح کی ان کا جرگا تھا وہ بلایا, اور اس میں کہا کہ دیکھو بھائی یہ مشترک شرط تھی. سب نے کہا بالکل پوری کریں گے. انہوں نے 100 اونٹ دے کر بندے کو بھیج دیا اور مدینہ میں 100 اونٹ پہنچے. اس وقت میں سود حرام ہو چکا تھا, شرط حرام ہو چکی تھی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ سب کے سب غریب یتیم مسکین کو دے دو, اب چونکہ شرط لگانا جائز نہیں رہا ہے. آہا, اس صورت میں اس سے بڑا کیا ایمان بنے گا کہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں. انسانوں کا کیا حال ہے, اذا مس الشر جزوعا واذا مس الخير منوعا. تھوڑے سے آسانی آئے مست ہو گیا, ذرا سی پریشانی آ گئی بس ہونٹ لٹکا لیے, بس جی کچھ بھی نہیں. اور میری قوم کا جو حال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اگر ذرا سا شور مچ جائے, کہیں ہڑتال ہو جائے اور پولیس والے بےچارے چھوڑ کر چلے جائیں چوکی دور, لوگ سمجھتے ہیں آپ فتح ہو گئی, اور جس دن واپس آئے لوگ سمجھتے ہیں آج ہار ہو گئے. سبحان اللہ, صرف ظاہر پر نظر, اللہ کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے, نہ اللہ سے مدد کی کوئی امید, بس ظاہری طور پر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ کوئی کہہ رہا تھا 10 سانوں کی ملے آتے ہیں پھیرے پانڈا, بس خالی پھیرے ڈال رہے ہیں یہاں سے وہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, اور یہ راز ہے کسی کو معلوم نہیں. غلبت الروم, رومی شکست کھا گئے. فی ادنی الارض, قریبی زمین میں. قریبی زمین کون تھی؟ بغداد کے بالکل عرب کے پاس ازرعات کے میدان میں. اس وقت میں چونکہ دو بدو جنگ ہوتی تھی, اس لیے جنگ کے لیے یہ نہیں ہوتا تھا کہ جہاں جو ملے وہاں مارو. فوجیں اکٹھی ہوتی تھیں, صفیں لگتی تھیں, پھر کسی میدان میں مقابلہ ہوتا تھا. ہماری جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سے آدھی سے زیادہ جنگیں شاملی کے میدان میں ہوئی ہیں. شاملی کے میدان میں کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ ادھر سے آتے تھے تو دلی کے راستے یہ بالکل قریب تھا اور میدان یہ بہت وسیع تھا لڑنے کے لیے, اس لیے شاملی کے میدان میں ہارے کی جنگ ہوتی تھی. جب وہاں فوج ہار جاتی تھی جس کی فوج, بس پھر وہ بھاگ پڑتے تھے, دوسرا آگے بڑھ جاتا تھا. فی ادن الارض, قریبی زمین میں, وہم من بعد غلبہم سیغلبون, اور وہ اپنے غلبہم مصدر ہے لیکن مجہول مصدر ہے, اپنے مغلوب ہونے کے بعد, سیغلبون, ان قریب غالب آئیں گے. کتنے سال میں؟ فی بضع سنین, چند سالوں میں, جس کا اطلاق ہوتا تھا 3 سے لے کر 9 تک. کیوں غالب آئیں گے؟ للہ الامر, اللہ ہی کے لیے معاملہ ہے, من قبل, پہلے بھی, ومن بعد, اور بعد میں بھی. آج ایرانی جیتے اللہ کے چاہنے سے جیتے, کل رومی جیتیں گے اللہ کے چاہنے سے جیتیں گے, وہ کہیں گے ہم بڑے بہادر ہیں, مایا کچھ نہیں, اگر بہادر سے پہلے کیوں مار کھائی تھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے, بنصر اللہ, اللہ کی مدد پر. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ کی مدد کیسی آئے گی اور مسلمان کیسے خوش ہو جائیں گے. بدر کے میدان میں پتہ چلا ایسے خوش ہوں گے. یَنصُرُ مَن يَشَاءُ, اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے, اس دن ایمان والوں کی کرے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ, وہ غالب ہے. غالب کا مطلب جس کو وہ غالب کرنا چاہے اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. الرحیم, وہ رحم کرنے والا ہے, اس لیے مہلت دیتا ہے. وعد اللہ, مفعول مطلق ہے نا, اللہ نے وعدہ کیا ہے, اس کا ایسا وعدہ کیا جیسا کہ اللہ کو وعدہ کرنا چاہیے تھا. مفعول مطلق, اللہ کے جیسا وعدہ, اللہ کا وعدہ کیا ہوا ہے. لا یخلف اللہ وعدہ, اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, جانتے ہیں وہ دنیا کی ظاہری باتوں کو, زندگی کی ظاہری اوپر اوپر کی باتوں کو. ظاہرا من الحیات الدنیا, زندگی کی, اب دنیاوی زندگی کی اوپر کی باتوں کو جانتے ہیں. آج جس کا نام علم ہے اور جتنی علم کی انتہا ہے, وہ علم کی انتہا کہاں تک ہے؟ من الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی. وہم عن الآخرة هم غافلون, اور وہ آخرت سے تو بے خبر ہیں. جن کو یہ معلوم نہیں کہ رومی کچھ عرصے کے بعد جیت جائیں گے, وہ آخرت کے بارے میں جان سکتے ہیں؟ طنز ہے مکہ والوں پر کہ تم کہتے ہو کہ آخرت نہیں ہے, مر کے زندہ نہیں ہوں گے, اگر زندہ ہو بھی گئے اور جنت جہنم کا فیصلہ بھی ہوا تو وہاں پر بھی ہم ہی جنتی بنیں گے. فرمایا سبحان اللہ, تمہیں یہ تو پتہ نہیں چلا کہ رومی جیتیں گے, اور تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ قبر میں کیا ہوگا. وہم عن الآخرة هم غافلون, اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کا نام علم ہے وہ ساری کی ساری ڈگریاں کہاں تک ہیں؟ قبر تک ہیں, آگے کوئی بات نہیں ہے. لیکن اسی کو علم سمجھ لے تو پروردگار نے فرمایا اوہو, اسی کو علم سمجھ اعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا, چھوڑ دیجئے ان کا تذکرہ, ان کے اوپر توجہ دینا چھوڑ دیجئے, ان سے بحث کرنا. لم يرد الا الحیات الدنیا, جو نہیں چاہتے ہیں مگر دنیا کی زندگی, پڑھائی لکھائی محنت سب کچھ کس کے لیے؟ دنیا کی زندگی کے لیے. لم يرد الا الحیات, ذالک مبلغهم من العلم, ان کے علم کے پہنچنے کی بس یہی جگہ ہے, بس آگے کچھ نہیں. یہی 60 سال مر گئے چھٹی ہو گئی, سبحان اللہ, بس اتنا علم ہے. یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے, اس نے 60 سالہ زندگی کو سوچنے والا. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنی ذات کے بارے میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض, اور اس کے بارے میں جو اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, وما بینہما, اور ان کے بیچ کی چیزوں کو. الا بالحق, نہیں پیدا کیا پروردگار نے الا بالحق, مگر برحق پیدا کیا, اور نہیں پیدا کیا برحق. ہر جگہ یاد رکھیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, با مقصد پیدا کیا, بے مقصد پیدا نہیں کیا, اس کا کوئی مقصد ہے. واجل مسمى, اور یہ ساری کائنات پیدا کی ہے ایک خاص مدت تک کے لیے, جب مدت پوری ہوگی ایک ایک لمحہ گنا ہوا ہے, بس قیامت آ جائے گی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ, زمین اور آسمان پر اگر غور کرتے تو ضرور پتہ چلتا کہ اس کا کوئی مقصد ہے. اور کیا سمجھایا مقصد اسلام نے, کہ ساری کائنات انسان کی گرد گھومتی ہے, سب انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ انسان بھینس کے لیے پیدا ہوا, کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ انسان بکریوں کو چرانے کے لیے پیدا ہوا. یہی کہیں گے کہ بکریاں انسان کے لیے پیدا ہوئیں, بھینسیں انسان کے لیے پیدا ہوں. ساری کائنات یہاں سے لے کر کے آسمانوں تک جب سب کچھ انسان کے لیے پیدا ہوا تو انسان کس کام کے لیے پیدا ہوا؟ آخر اس کا کوئی مقصد ہے نا؟ اوہو, بے مقصد نہیں پیدا ہوا, واجل مسمى, اور ایک متعین مدت ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس نے اپنے مالک سے ملنا ہے, یہ اس کے ملنے کی تیاری کرے. لیکن اکثر لوگ اپنے مالک کے ملنے کا یقین ہی نہیں کرتے اور ماننا ہی نہیں چاہتے. ان کثیر من الناس, بے شک لوگوں میں سے بہت سارے, بلقاء ربهم, اپنے رب کی ملاقات سے, لکافرون, اصلی بات کیا ہے, لکافرون بلقاء ربهم, اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں, ماننا ہی نہیں چاہتے. اولم یسیروا فی الارض, کیا وہ زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار دنیا ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر نہیں کوئی پوچھنے والا تو فرعون کا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ قوم عاد کیوں مری؟ قوم ثمود کیوں مری؟ کیوں تباہیاں آئیں؟ اس کا مطلب کسی نے نظر رکھی ہوئی تھی ان کے کاموں پر, جب یہ حد کراس کر گئے تو اس کی طرف سے پکڑ آئی. کوئی تھا. اولم یسیروا فی الارض, کیا وہ پھرے نہیں زمین میں؟ فینظروا, تو وہ دیکھتے, کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا اشد منہم, یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں. اشد منہم, وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے. اشد, زیادہ سخت تھے. منہم, ان سے, قوتا, طاقت کے اعتبار سے. کیا مکہ والے فرعونیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ عادیوں کا, سدومیوں کا, سمودیوں کا, ہیں وہ اس دور کے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ واثار الارض, اور انہوں نے زیادہ زمین کو جوتا تھا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زمین کو کاشتکاری میں بڑے ماہر ہو گئے ہیں, ایگریکلچر ہمارا زبردست مضبوط ہو گیا. اور سبحان اللہ, وہ تم سے زیادہ زمین کو جوت چکے ہیں. وعمروها, اور انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا. اکثر مما عمروها, اس سے زیادہ جتنا کہ آج کے لوگوں نے آباد کیا ہے. وجاءتهم رسلهم بالبينات, اور ان کے پاس ان کے رسول بھی لائے تھے اللہ کی صاف صاف نشانیاں کہ مان لو اپنے مالک کو, یہ سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں, تم ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں. ان الدنيا خلقت لكم, اور تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو, تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. فما کان اللہ لیظلمہم, پھر کیا ہوا وہ سب کو معلوم ہے. پھر ملیا میٹ ہو گئے, تو ان کے ملیا میٹ ہونے میں اللہ نے کوئی زیادتی کی؟ فما کان اللہ لیظلمہم, اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ, عاقبت الذین اساؤوا, یہ کانا کا بن گیا خبر مقدم, اسوا یہ اس کا بن گیا اسم پھر, ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برے کام کیے تھے, اسوا بہت برا انجام ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ, اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہا. وکانوا بها یستہزئون, اور وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ یبدأ الخلق, اللہ ہی پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی مرتبہ. ثم یعیدہ, وہی مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا. جو پروردگار اتنا کر سکتا ہے, اس کے لیے مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. ثم الیہ ترجعون, پھر تم کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. جو ہارے ہوئے رومیوں کو جتوا سکتا ہے, اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون, آج مجرم مانتے نہیں قیامت کو, لیکن جب قیامت کا ایک جھٹکا لگے گا سارے مجرم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے. ہائے, کیوں مایوس ہوں گے؟ اس لیے کہ کچھ کام ہی نہیں کیے, برے کاموں کے برے نتیجے نکلتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ, مجرم لوگ بالکل مایوس ہو جائیں گے. اَبْلَسَ يُبْلِسُ اِبْلَاسُ, اور اسی سے نکلا مسٹر ابلیس, جو بالکل مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے, بالکل نا امید. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ, اور نہیں ہوں گے ان کے لیے, مِنْ شُرَكَائِهِمْ, ان کے شرکا میں سے کوئی ایسے شریک, شُفَعَاءُ, جو سفارش کرنے والے ہیں, نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکا میں سے ان کے لیے سفارشی. وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ, اور جن کو انہوں نے شریک مانا تھا وہ اپنے شرکا کے شرکت کے لیے کفر کرنے والے, انکار کرنے والے ہوں گے. کون ہوں گے؟ اگر وہ ان کے مذہبی لیڈر تھے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں گمراہ کیا, ہم نے ایک راستہ بتایا, ہمارے پیچھے دوڑ پڑے. اگر قومی لیڈر ہوں گے وہ بھی انکار کریں گے اور اگر وہ بزرگ ہستیاں ہوں گی جن کو پوجا کرتے تھے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی کہیں گے پروردگار یہ کس کی پوجا کرتے تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں یہ تو شیطان کے کہنے پر کرتے تھے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی يَوْمَئِذٍ اس دن يَتَفَرَّقُونَ الگ الگ جماعتیں بن جائیں گی الگ الگ ٹکڑیاں خود بخود کوئی ایک جماعت ادھر ایک جماعت ادھر اور سب سے بڑی موٹی دو جماعتیں بنیں گی بڑی جماعتیں ان جماعتوں میں پھر ایک کامیاب ہونے والی جماعتوں کی پھر دو جماعتیں ایک آگے نکل جانے والے اور ایک دائیں طرف والے اور ناکام ہونے والوں کی پھر آگے جماعتیں بنتی رہیں گی کچھ چور چکے کچھ منافق کچھ مشرک ان کی الگ الگ جماعتیں لیکن بڑی دو جماعتیں میں نے کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ کہ قرآن پاک کبھی کہتا ہے دو جماعتیں بنیں گی اور کبھی کہتا ہے کہ کئی جماعتیں بنیں گی پہلے دو جماعتیں اور پھر ان جماعتوں کی آگے جماعتیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایک جماعت ہوگی رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ وہ باغ میں ہوں گے يُحْبَرُونَ خوش کیے جائیں گے اور دوسرا معنی ان کا استقبال کیا جا رہا ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا سمجھا وہ یہ سمجھتے رہے کہ مر گئے مٹی ہو گئے نہ دوبارہ زندہ ہوں گے نہ اللہ سے ملاقات ہوگی فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ تو یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے پکڑ کر لائے جائیں گے گرفتار کر کے لائے جائیں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ تو اللہ ہی کی تعریف کرنا ہے اور اس سے پہلے اصل میں امر ہے چھپا ہوا جب معلوم ہو گیا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے قیامت کو بھی وہی کام آئے گا محشر میں بھی وہی ہے کوئی سفارشی نہیں جو چھڑا سکے تو پھر تسبیح کرو اللہ کی سبحانہ سے پہلے امر ہے فَسُبْحَانَ تو تسبیح کرو اللہ کی حِينَ تُبْسُونَ جس وقت میں تم شام کرو وَحِينَ تُصْبِحُونَ جس وقت میں تم صبح کرو شام کی تو شام کو تسبیح کرو مغرب کی نماز پڑھو عشاء کی نماز پڑھو وحین تسبیحونا اور جب صبح کرو پھر تسبیح کرو اس کی فجر کی نماز پڑھو ایسے کیا طریقہ ہے نماز کا ہے شام کرو رات کو سونے لگے تو سونے سے پہلے اپنے مالک کو یاد کر کے سو جاؤ اور رات اور دن کا سنگم آیا دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے سورج کے پجاری ڈوبتے ہوئے سورج کو نہیں پوجتے ہیں وہ چڑھتے سورج کو پوجتے ہیں لیکن تم اپنے مالک کو دن چھپا رات آئی اس کے سنگم کے اوپر یہاں بھی اپنے مالک کو یاد کرو اور عشاء کی نماز پڑھتے ہی اللہ کے حبیب فرماتے سو جو تبھی تو مقصد حاصل ہوگا کہ آخری وقت میں اللہ کا نام لیا اور سو گئے وہیں پر اور صحابہ فرماتے ہیں اتنی دیر کر کے عشاء کی نماز پڑھی جاتی تھی کہ ہم ٹولتے جھٹکے لگتے تھے اور مقصد ہی یہی ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے پھر گپے نہ لگائیں اور سختی سے منع کیا جاتا تھا اب اس قوم کا کیا بنائے گا جو بیچاری جاگتی عشاء کی نماز کے بعد ہے اس کا وہی بنے گا فجر کی نماز قضا ہوگی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے حمد ہے فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں بھی وَالْأَرْضِ اور زمین میں بھی اس کے سوا کوئی لائق تعریف ہے ہی نہیں وَعَشِيًا اوپر جوڑیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ تسبیح کرو اس کی جب تم صبح کرو جب تم شام کرو اور اس کی تسبیح کرو عَشِيًا دن کے ڈھلنے کے وقت میں وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور جس وقت میں کہ تم دوپہر کرو دوپہر میں کون آگئے زہر کی نماز وعشیاً عشیاً کس وقت کو کہتے ہیں جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تقریباً ایک مثل کے بعد اب ہم دو مثل کہیں گے تو ایک والے ناراض ہوں گے تو ایک مثل بھی مان لیجئے ایک مثل سے لے کر کے شام تک یہ جو بیچ کا وقت ہے نا اس وقت کو کہتے ہیں عشی اس وقت میں بھی اللہ کی تسبیح کرو تو زہر بھی آگئی اور عصر بھی آگئی سبحان اللہ یخرج الحی من المیت وہ زندہ کرتا ہے زندے وہ نکالتا ہے زندے کو مردوں سے اور نکالتا ہے مردے کو زندوں سے اشارہ ہے زندے کو مردوں سے یعنی دین والوں کے گھر میں بے دین اور بے دینوں کے گھر میں دیندار عرب کی مردہ امی قوم کے اندر صحابہ جیسی زندہ قوم اور یہودی اور عیسائی پڑھی لکھی قوم مگر اس میں جاہل پیدا کیے اور وہ مردہ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور وہ مرد مری ہوئی زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے مردو سے زندہ کرنا زندو سے مردہ اور مری ہوئی زمین کو زندہ کرنا اس سے پتہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ کر سکتا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور اسی طریقے سے تم کو نکالا جائے گا اس کے لئے میں نے ایک اصول بتایا تھا شاید آپ کے ذہن میں ہو گیا بس عرض کیا تھا کہ یہ قرآن کا کمال ہے اکثر کہ وہ نہ تو قصے میں آدمی کو گم ہونے دیتا ہے اور نہ اور مثالوں اور باتوں میں گم ہونے دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, فوراً مقصد کی طرف کھینچ کر لے آتا ہے. یعنی یہ کہا نا کہ مردوں میں سے زندہ, اب لگے لوگ عرب کی تاریخ پڑھنے, اچھا وہ واقعی مردہ قوم تھے, واقعی اس میں سے صحابہ زندہ پیدا ہوئے, اور پھر زندوں میں سے مردہ یہودیوں کی تاریخ لگے پڑھنے, عیسائیوں کی تاریخ پڑھنے لگے کہ واقعی زندہ قوم تھی, مگر آگے جو ان کی نسل پیدا ہوئی جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا, یہ کیسے مردہ لوگ پیدا ہو گئے. تو لوگ جب ان چیزوں میں لگتے ہیں بھول بھلائیوں میں, تو وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں زندہ بننا چاہیے, وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم زندہ بنو, اس لیے فوراً مڑتا ہے. وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ, اور تم کو مرنے کے بعد اسی طرح زندہ کیا جائے گا. جو مردوں میں سے زندہ اور مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے, اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. اللہ کی قدرت کی ایک کون سی, مردوں میں سے زندہ پیدا کرنا, زندوں میں سے مردے پیدا کرنا اور مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دینا. مر گئی زمین گرمی کی وجہ سے, پھر اس کو زندہ کر دیا. جو اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا اور حساب کتاب لے گا. اللہ کی نشانیوں کی اور اس کی قدرت کی بات آئی تو پھر مسلسل ہی کچھ اس کی نشانیوں کا بیان ہو گیا. فرمایا نشانی دیکھی اور دیکھو کتنی نشانی, پورا ایک رکوع نشانیوں والا. نشانی کس چیز کی؟ اللہ کی قدرت کو پہچاننے والی. کیسی ہے وہ قدرت؟ وَمِنْ آيَاتِهِ, اور اس کی قدرت میں سے ہے, اَنْ خَلَقَكُمْ, اس نے پیدا کیا تم کو, من تراب, مٹی سے, مٹی مردہ, اس میں سے انسان زندہ پیدا ہوا, اور پھر نطفہ مردہ, اس میں سے زندہ انسان پیدا ہوا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون, پھر اچانک تم بشر انسان بن کر کے, تنتشرون, پھیلتے ہو دنیا کے اندر. بشر, معلوم ہوا جو مٹی سے پیدا ہوا تھا وہ بشر تھا, جو مٹی سے پیدا ہوا تھا وہ بشر تھا, تو جب وہ بشر تھا تو اس کی اولاد بھی کیا ہوگی؟ بشر ہی ہوگی نا. ثم اذا انتم بشر, پھر تم ہو کہ انسان بن کر, تنتشرون, پھیلتے ہو. جو پروردگار یہ کر سکتا ہے وہ مردے نہیں زندہ کر سکتا ہے. اور سنو, ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہارے ہی قسم کے, تمہاری ہی جنس میں سے ازواج جوڑے, مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد, لیکن بطور خاص مرد کے لیے عورت, کیونکہ یہی شرافت کا طریقہ ہے بیان کرنے کا. اس میں عورت بھی آ جائے گی, لیکن عورت کے لیے جب کہیں گے اس کے لیے ختم, وہ برا لگتا ہے, وہ اچھی بات نہیں ہے, اس لیے اس کو بیان نہیں کرتا قرآن, تہذیب سے گری ہوئی بات نہیں بیان کرتا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. ہا نہ کہ ہو, مطلب کیا نکلا؟ مرد عورت کے پاس سکون حاصل کرتا ہے, پتا چلا اس کا کام ہے گھر میں رہنا, مرد کا کام ہے باہر جائے, گھومے پھرے, کمائے, محنت کرے, واپس پلٹے اور آ کر کے اس کے پاس سکون حاصل کرے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بیوی کسی خاندان کی, مرد کسی خاندان کا, وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اس نے دونوں کے درمیان, تم دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دی, مہربانی. اتنے ایک دوسرے کے اوپر جان فدا کرتے ہیں, بھائی بہن نہیں کر سکتے, یہ کس نے محبت ڈال دی؟ حالانکہ محبت کے لیے ذریعہ تھا کہ بلڈ ریلیشن ہو, خونی رشتے ہوں, اس کے ذریعے سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ان کا تو کوئی رشتہ نہیں, پھر کیسے محبت کر رہے ہیں. ان فی ذلک, بے شک اس میں, لآیات, ضرور قدرت کی نشانیاں ہیں, لقوم یتفکرون, ایسے لوگوں کے لیے, تفکرون, جو غور و فکر کرتے ہیں. اور آپ کہیں گے بہت ساروں میں محبت نہیں ہوتی ہے, تو اس کے اسباب ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی کچھ ایسی ناشکری کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی نعمت سے محروم کر دیا ہے. اللہ کی نعمت سے آدمی محروم کب ہوتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے تو نعمت اور ملے گی, ناشکری کرو گے تو نعمت چھن جائے گی. ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں, اس لیے اللہ نے یہ نعمت چھین لی, تو سویرے شام بے جھگڑے ایک دوسرے کا سر پیٹ رہے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. جی ہاں, اور بھی کوئی سبب ہو سکتے ہیں, بہت سارے اسباب کام کے آ سکتے ہیں. جب نعمت آدمی کو پیدا کی ہوئی, کوئی کہے دیکھو جی میرے لیے اتنی بڑی نعمت پیدا ہوئی لیکن مجھے کیوں نہیں نصیب ہو رہی ہے, وہ درخت لگا ہوا ہے مگر میں اس کے سائے میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں, تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں, تو کیوں نہیں وہاں بیٹھ سکتا ہے. ویسے اس آیت کی یہ برکت ہے کہ کہیں اگر خام خواہ کا جنگ ہو تو آپ اللہ کا نام لے کر کے یہ پڑھ دیں تو انشاءاللہ جنگ بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ برکت آیت وہ مقصد اس کا نہیں ہے مقصد نہیں مقصد تو یہ بتانا ہے کہ اس مالک کو پہچانوں جس میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی خاندان کی لڑکی کسی خاندان کا لڑکا اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والا بنا دیتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں کو پیدا کرنا زمین کو پیدا کرنا وَاِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ سب مانتے ہیں کہ پہلا انسان ایک ہی پیدا ہوا ہوگا اس پر ساری انسانیت کا اتفاق ہے کہ جب دنیا میں پہلا آدمی پیدا ہوا تو ایک ہی پیدا ہوا تھا اکٹھے بہت سارے پیدا نہیں ہوئے تھے اگر اکیلا پیدا ہوا تھا تو باپ کی شکل پر بیٹا ہوتا ہے تو آج اس کے بیٹوں کی اتنی مختلف شکلیں یہ کیسے پیدا ہو گئیں اور شکلیں کتنی مختلف اللہ اکبر ہم شکلیں سمجھتے ہیں خالی کلر کو ایک ہی کلر ہے پورے یہ جتنے بھی ایشین ہیں ان سب کا کلر ہے گندمی مگر اس کلر کے اندر اس نے کتنے نقشے بنائے ہیں کہ آج تک کائنات کے اندر ایک شکل کے دو آدمی نہیں ملے کہ کسی کو بھول جائے ماں کہ یہ میرا بیٹا ہے کون سے کسی اور کو پکڑ کے لے آئے ایسا نہیں نقش اتنا سا ہی ہے مگر اس میں کتنے بناتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ افریقن سارے کالے ہوتے ہیں ٹھیک سارے کالے ہوتے ہیں مگر کیا آپس میں ملتے ہیں اتنے نقشے بناتا ہے اور یہ تو یہ کہتے ہیں اتنے سے انگوٹھے کو آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے آج تک ایک کا انگوٹھا دوسرے کے ساتھ نہیں ملا کوئی ہے ایسا دنیا میں اتنے نقشے پیدا کر دے او ہو ہو ایک انسان پیدا ہوا اس کی ایک ہی زبان تھی لیکن اس زبان میں سے کتنی زبانیں پیدا کر دی آگے اختلاف السنتکم بلکہ زبان کے ماہر کہتے ہیں آدمی کے منہ سے جو بھی بلا نکلے گی وہ کسی نہ کسی علاقے کی زبان بن جائے گی اور یہ بھی کوئی زبان ہوگی پتہ نہیں یہ کسی زبان میں کیا کہتے ہوں گے کھانا کھانے کو کہتے ہوں گے پانی پینے کو کچھ نہ کچھ تو زبان بن جاتی ہے اللہ اکبر یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے ان فی ذلک لآیات اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں لیکن فرمایا للعالمین جاننے والوں کے لیے یہ علم کا تعلق ہے اس سے کہ پہچانے کہ زبانوں کا اختلاف ورنہ لوگ تو خالی زبانوں کے لیے لڑتے رہیں گے میری بڑی زبان تیری چھوٹی زبان تو نے اپنے باپ تیرے باپ نے پیدا کی تیری بڑی ہے بھئی دونوں تو اللہ نے دی کوئی کہے میری شکل اچھی تیری شکل خراب بھئی اللہ نے دی انہوں مانگ مانگ ٹکڑا گیلا میں ڈکار ہیں کسی سے کہتے ہیں مانگ کر روٹی لائے جا کے راستے میں ڈکار مار رہا گھی کھایا آج بڑا مزہ آ گیا بھئی کسی کی دی ہوئی ہے تو نے کون سا کمال کیا اگر تیرے باپ کی ہے تو نے خود بنائی ہے والذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء وہ ہے تمہارا مالک جو تمہاری ماں کے شکم میں تمہاری شکلیں بناتا ہے کیف یشاء جیسا وہ چاہتا ہے کتنی بےہودہ شیطان لڑاتا ہے کوئی خوبصورتی پر لڑتے ہیں کوئی زبان کے لیے لڑتے ہیں کوئی علاقے کے لیے لڑتے ہیں بھئی یہ تو اللہ کا کرم ہے کسی کو کسی علاقے میں پیدا کیا کسی کو کسی علاقے میں پیدا کیا ومن آیاتہ منامکم باللیل اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری نیند ہے باللیل رات کے وقت میں والنہاری اور دن کے وقت میں وابتغاؤکم من فضلی اور تمہارا رزق تلاش کرنا ہے اس کا فضل تلاش کرنا ہے دن کے وقت میں ان فی ذلک لآیات اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں لقوم یسمعون ایسے لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں تھوڑا سا اگر سنیں تو تب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار نیند تو بڑی نعمت ہے اللہ کی اس کا کوئی مقابل ہو سکتا ہے کوئی نہیں کوئی نیند کا متبادل ہو سکتا ہے ایک آدمی کو کہیں گے نیند ختم کر دو چلو اس کے بدلے میں اور کوئی نعمت دے دیتے تجھے بھینسے دے دیتے ہیں ملے گی آج دنیا کو سب کچھ مل رہا ہے مگر نیند نہیں مل رہی ہے دنیا کو اور مر رہے نیند کے لیے سب کچھ بیچ ڈالیں گے صرف نیند کے لیے نیند نہیں آتی ہے جی وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے البرق بجلی کو خوفاً ڈرانے کے لیے وطمعاً لالچ دینے کے لیے متضاد چیزیں پیدا کر دی ایک طرف ڈر بھی اور دوسری طرف لالچ بھی وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو بعد موتها اس کے مرنے کے بعد إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ اور نہیں سمجھتے ہیں اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے آسمان اپنی جگہ زمین اپنی جگہ سورج اپنی جگہ چاند اپنی جگہ کوئی کہتا ہے اس میں کشش ہے کوئی کہتا ہے اس میں ایسا ہے ارے کسی نے نظام تو قائم کیا ہے اگر کوئی ہے ہی نہیں کرنے والا تو کون سا نظام چلا رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ کہ آسمان قائم ہے وَالْأَرْضُ زمین قائم ہے بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے اپنے جگہ کھڑے ہیں ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ موڑا فور اصل مقصد کی طرف میں یہ نشانیاں ہیں تو اصل مقصد بار بار میں کہہ رہا ہوں دنیا کی نشانیوں پر آج وہ قوم ہم سے لاکھ گنا کروڑ گنا زیادہ تحقیق کر رہی ہے جس کو ایمان ہی نصیب نہیں ہے بس ساری زندگی تحقیق کرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں آنکھ کیا عجیب چیز ہے, اس کے اندر ایک پردہ اندر ہے, ایک ایسا ہے, اس کے باہر یہ جو خول بنایا ہے یہ اس لیے ہے, اس کے باہر پھر یہ جو ایٹومیٹک پردے سسٹم رکھا, فٹافٹ بند فٹافٹ کھلا, کوئی ارادہ نہیں کرتا ہے, کوئی کہے نہیں آنکھ کو کہ انگلی آ رہی ہے آنکھ بند ہو جا, نہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ خود ہی بند ہو جاتی فٹافٹ بند. یہ کیا نظام ہے, اس کے اندر یہ جو آنسو ہیں, اللہ اکبر, ہم کہتے ہیں نا کوئی بہت بیکار چیز ہے اس کے کہتے ہیں میں نے تو تھوک دیا اس کے, ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے گا ان کے علاقے میں ایک بندے کا تھوک بننا بند ہو گیا, میں نے دیکھا اس کا کیا حال تھا, امان والا, صرف تھوک, یہ بہت بڑی بیماری, تھوک بند ہو گیا, نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے, پھر تو بس ایک آدمی پانی ڈالتا رہے گا تو اس کی زبان, ورنہ زبان چپک جائے گی, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی اوپر کبھی نیچے, تو پھر پکڑ پکڑ کر کے کھینچ کے نیچے اتارنی پڑتی ہے. ہائے ہائے, یہ جو آنکھ کے آنسو ہیں, ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں کیا اللہ کی نعمت ہے آنسو, اگر یہ پانی نہ ہو فوراً یہ چپکے اور زخم شروع ہو جائے, لیکن کبھی وہ اس پر غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ کس نے دی, بنانے والا کون ہے, اس کو بھی کبھی یاد کریں, بس وہ یہی یاد کرتے رہتے, تھوک کے یہ فائدے ہیں, آنسو کے یہ فائدے ہیں, آنکھ کے یہ فائدے ہیں, یہ اس پتلی کے یہ فائدے ہیں, اس پردے کے یہ فائدے ہیں, یہ ہیں, دیے کس نے. اس لیے فوراً قرآن کریم ادھر موڑتا ہے, فرمایا ادھر چلو, سوچو ادھر, اذا انتم تخرجون, اچانک تم نکلو گے اپنے مالک کے سامنے پیش ہو جاؤ گے, اس کو یاد کرو ان کو دیکھ کر, ثم اذا دعاكم, پھر جب بلائے گا وہ تم سب کو, دعوتا, ایک ہی بلاوا, ایک پکار ہوگی, چلو اللہ کی عدالت میں, من الارض, زمین سے پکار ہوگی, اور تم نکلو گے زمین سے, اذا انتم تخرجون, اچانک نکلو گے, دوڑو گے اللہ کی طرف, ولہو, اللہ کی مراد اللہ کی عدالت کی طرف, وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس دن پتا چلے گا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کوئی زمین میں ہے, کل لہ قانتون, سب کے سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں, سب بے بس اس کے آگے ہیں, کوئی کہے میں نے نکلوں گا زمین سے, زمین سے نہیں نکلے گا, سورہ قیامہ میں آ رہا ہے, پہلے قیامت کو سمجھایا نہیں سمجھے, پر میں پھر موت کو سمجھوں, جو قیامت کو نہ سمجھے, کوئی کہے جی میں نکلوں گا ہی نہیں قبر سے, میں جاؤں گا ہی نہیں عدالت میں, فرمایا پھر تم مرتا کیوں ہے, بچ کے دکھا کیوں مر رہا ہے, جب بچ نہیں سکتا ہے مرنے سے تو قیامت کو عدالت میں جانے سے کیسے بچے گا, کل اللہ قانتون, سب کے سب اس کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں, وہو الذی یبدا الخلق, وہی ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے, ثم یعیدہ, وہی ہے جو دوسری مرتبہ مخلوق کو لوٹائے گا پیدا کرے گا, وہو احون علیہ, وہ تو اس پر پیدا کرنا زیادہ آسان ہے, جب مثل موجود ہے, ولہ المثل الاعلی فی السماوات والارض, اس کے لیے بہت اونچی صفتیں, بہت اونچی مثالیں, بہت اونچی صفات ہیں آسمانوں میں اور زمین میں, وہو العزیز, وہی غالب ہے, الحکیم, وہی حکمت والا ہے. تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں, سلام سب قیلولہ کر چکے ہیں.